وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما فخر الموجودات شافع یوم النشور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 تک کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر منصب نبوت کے حوالے سے چند ضروری قوانین اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے حوالے سے اور آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند ضروری ابحاث، مسئلہ علم غیب، مسئلہ اجتہاد النبی اور حضرات انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اور عام خدا کے بندوں کے مقام میں کیا فرق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بینا اور نابینا کے لفظ سے تعبیر فرما کر اس کی وضاحت فرمائی۔ اب آگے پھر وہی ربط اور وہی تسلسل سورۃ الانعام کی آیات کا جاری ہے۔ مکہ کے معاشرے کے اندر ہر گروہ نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے ایک خام خیالیہ بنائی ہوئی تھی، خیال خام بنایا ہوا تھا، اپنی طرف سے کھچڑی بنائی ہوئی تھی، اپنی طرف سے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اللہ کے اس نبی کا دین مانے تو خدا ہمیں بخشے گا، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ دو گروہ، ایک طرف بت پرست اور دوسری جانب اہل کتاب، دونوں اس خمار میں مست ہیں کہ ہمیں اس نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔ اب دونوں کی وضاحت میں اس انداز میں کر دوں آپ کے سامنے کہ جو بت پرست تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ الہ اعظم ہے۔ یہ چھوٹی سی بنیادی بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنہیں ہم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین جس کا ذکر لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، جو اللہ رب العالمین جو واجب الوجود ہے، جو ہر شریک سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے بت پرست یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ الہ اعظم بڑا خدا یہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، لیکن اس نے یہ زمین اور آسمان بنانے کے بعد وہ تھک گیا، اب کائنات کو چلانے سے نعوذ باللہ اب وہ عاجز ہو گیا ہے، تھک گیا ہے، نقل کفر کفر نباشت، بیکار اور ناکارہ ہو گیا ہے، تو اس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بت جنہوں نے اس الہ اعظم کی بڑی عبادتیں کی تھیں، بڑے اس کے چہیتے ہیں یہ بت، تو الہ اعظم نے، بڑے خدا نے ان ہمارے بتوں کو کہ جو اس کے محبوب ہیں ان کو اپنی خدائی دے دی، اپنا خدا ہونے کا وصف جو ہے وہ انہیں دے دیا، الوہیت دے دی، اب خدا ساری قدرت سے معطل ہو گیا، خدا کا اختیار، اس کی مرضی اس کا ارادہ، اس کی طاقت، اس کا علم سب ختم ہو گیا ہے، اب علم، طاقت، تصرف، اختیار یہ بتوں کے پاس ہے. یہی ان کا سب سے بڑا شرک تھا. اس میں اور وسیلے میں آپ فرق جانتے ہیں. اب وہ بہت بڑا ظالم ہوگا کہ جو اس عقیدے اور وسیلے کے عقیدے کو ملائے گا. اس کی وضاحت میں کرتا رہتا ہوں. جو لوگ وسیلے کو شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں اور اللہ کے محبوب اور عقیدہ شفاعت پر زج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی عقیدہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں تم میں اور کفار میں کیا فرق ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بت اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے خدائی دے دی. تم بھی کہتے ہو کہ اولیاء انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کے اختیار دے دیا. حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے. اس کی ایک سی بات میں کر دوں، میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب انبیاء اور اولیاء کو اپنی صفتوں سے نوازتا ہے، اپنی شان انہیں دے کر نوازتا ہے. کیا خدا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے رؤوف الرحیم بنایا. حالانکہ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ شان خود جناب رسول اللہ کو عطا فرمائی. تو تم ہم سے جھگڑتے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ ہم نے انبیاء کے لیے صفتیں مانی ہیں. ہم نے تھوڑی مانی ہے، یہ تو خدا نے خود دی ہے. تو دیتا تو خدا ہے. اور پہلی بات یہ کہ یہاں پر دیکھیے، اللہ نے حضور کو دو صفتیں عطا فرمائی اس آیت میں، لقد جاءکم رسول. یہ سورہ توبہ کا بالکل آخری ہے، سورہ توبہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. سورہ توبہ کی یہ گویا کہ آخری آیات میں سے بالکل آخری حصہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے رسول بھیجا تم میں سے جو تمہیں میں سے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہما، جو تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم سے بڑی شفقت کرتے ہیں. حریص علیکم، تمہارا مشقت میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا. لقد جاءکم رسول، کہ یہ رسول جو ہم نے تم میں بھیجا ہے یہ تمہیں میں سے ہیں، اور یہ تمہارا پریشانی میں رہنا، تمہارا مشقت میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا. اور کیوں نہ ہو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے انہیں اہل ایمان پر رؤوف الرحیم بنایا ہے. اب دیکھیں دو نام حضور کو دیے ہیں، ایک ہے رؤوف اور ایک ہے رحیم. رحیم وہ جو دنیا میں رحمت کرے، رؤوف وہ جو آخرت میں شفقت کرے. تو رؤوف کہہ کر حضور کی شفاعت کو متحقق کیا ہے. رؤوف کہہ کر، یہ بعض علماء نے یہ کہا کہ رؤوف وہ ہے جو دنیا میں معاف کرے اور شفقت کرے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں شفقت کرے. اب جو بھی معنی دونوں کا لے، ایک آخرت کے لیے مسلم ہے اور ایک دنیا کے لیے مسلم ہے. تو باب دیکھیے، دنیا و آخرت میں حضور کی نوازشات جو آپ کی امت پر ہوگی، حضور کی اکرام نوازی جو آپ کی امت پر ہوگی، حضور کی انداز شفقت اور انداز عطا، اور آپ کے چشمان کرم سے جو گناہگاروں کی مغفرت ہوگی، یہ جو حضور کو منصب دیا ہے یہ اللہ نے خود عطا فرمایا. اب ان آیاتوں کے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی وسیلے کو اور منصب رسالت کے عقیدے پر ہم کو تانا دے، تو ہمیں تانا نہیں دے رہا، وہ خود خدا کا قرآن کا منکر ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ سمجھے، نہ خدا اپنی خدائی کسی کو دیتا ہے، اللہ اپنی ہر صفت بندوں کو دیتا ہے. فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا سمیعا بصیرا، ہم نے اپنی سماعت اور بصارت کی صفت اس کو دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق فرمایا کہ ہم نے رؤوفیت اور رحیمیت کی صفت دے دی، لیکن یہ نہیں کہ دے دی تو اب خدا کے پاس نہیں. جتنا رب نے چاہا مخلوق کے شایہ نشان عطا فرمایا. یہ صفت کا موجد حقیقی مالک خدا ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. نبی کو جتنا چاہا عطا فرمائے، یہ نہیں کہ نبی کو دے دیا تو خدا کے پاس نہیں رہا. نبی کو دے دیا تو خدا کے پاس نہیں رہا، یہ الہاد و بیدینی ہے. میں اہل سنت کا ایک ادنا ترجمان ہو کر اپنے عقیدہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی جہالت اور بربریت سے اگر انکار کرے تو خدا اسے ہدایت ہی دے کہ جناب مسلمان کے لیے اس غلیظ عقیدے کا نظریہ رکھ کر خود بیچارہ دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے. تو کفار و مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ نے اپنی اور صفت نہیں بلکہ الہ خدا ہونے کی صفت بتوں کو دے دی. اور یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہے، کسی نبی ولی یہاں تک کہ جناب رسول اللہ کے لیے ہے، تو پہلی چیز تو ختم ہوئی. ایک بات اچھا، اور انہیں یہ مالک بنا دیا کہ وہ بارش برسائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بتوں کو خدا نے کچھ دیا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بت کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کچھ نہیں. لیکن انبیاء کو اختیار دیا، اس کی دلیل قرآن ہے. انبیاء کو طاقتیں دی، اس کی دلیل قرآن ہے. حضرت سلیمان سے فرمایا کہ جاؤ فسخرنا لہو ریح، ہم نے ہوا کی بادشاہی، ہوا کا تصرف، فسخرنا لہو ریح، ہم نے ہوا کی بادشاہی تمہیں دے دی، تجری بامری ہی، امری ہی، اے سلیمان جہاں تو حکم کرے گا ہوا وہاں چلے گی. اب یہ تصرف جب خدا دے دے، یعنی فرمایا تجری بامرنا، تجری چلے گی ہمارے حکم سے، نہیں فرمایا تجری بامری ہی چلے گی سلیمان تیرے حکم سے، فرمایا جہاں تو چاہے گا یہ چلے گی. اور خدا آگے خود فرماتا ہے ھذا اطاؤنا، کہیں سبحان اللہ، فرمایا ھذا اطاؤنا. لوگ کہتے ہیں جی اللہ دیتا ہے، عطا کی کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ھذا اطاؤنا فمنن او امسک، فرمایا یہ ہماری عطا ہے تیرے لیے، جس پر دل آئے تو زیادہ دے دے، جس پر دل نہ آئے تو کچھ بھی نہ دینا. فرمایا تجھ سے حساب نہیں لیں گے. تو اس آیت کو پڑھ کر کیا نظریہ کہ انبیاء کاملین اولیاء کہ یہ بتوں کی طرح منجمد اور پتھر ہے؟ یہاں پر اللہ واضح طور پر اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ھذا اطاؤنا، ہم نے عطا کر دیا ہے. اب عطا کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبیوں کو کچھ نہیں ملا تو وہ قرآن کا منکر ہے. بتوں کو کچھ نہیں ملا، نبیوں کو ملا. بتوں کے بارے میں کفار نے عقیدہ خود ساختہ رکھا تھا، اور مسلمانوں نے انبیاء کے بارے میں عقیدہ خود ساختہ نہیں، اس لیے کہ بتوں کے لیے عقیدہ خود ساختہ ہے، انبیاء کے لیے عقیدہ خدا ساختہ ہے. خدا نے خود وہ مرتبہ عطا فرمائے. تو یہ اتنا ظاہری فرق ہے. اگر اس کے باوجود کوئی کہے تو پھر میں ایک الزامن بات کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر کوئی ہندو کعبے کے قریب جا کر، یا آج کل تو گویا کہ میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ سعودی چینل ہمیشہ کعبے سے اذان نشر ہوتی ہے اور گویا کہ طواف نشر ہوتا ہے، زمزم وہاں پر معتمرین متوفین جو بیٹھے ہیں طواف کر رہے ہیں وہ جناب زمزم پیتے ہیں. تو اگر بنارس کا ہندو یہ کہہ دے، ہندوستان کا ہندو یہ کہہ دے، ارے بھائی ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، ہم گنگا کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں یا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، تو آپ جواب دیجئے اس کا. صرف یہ تشبیہ، یہ تمثیل آپ کو کیا صرف وسیرے میں نظر آتی ہے؟ کیا مسلمان زمزم کے پانی کی تعظیم نہیں کرتا؟ کیا ہندو نہیں کرتا؟ لیکن دونوں کی تعظیموں میں فرق ہے نا، تو دونوں کے وسیلوں میں بھی فرق ہے. وہ وسیلے کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ تو اسی کو خدا کہتے ہیں. وسیلہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی عزت والی ذات کو کسی کے بڑے دربار میں پیش کرنا، وہ تو بتوں ہی کو خدا کہتے ہیں، تو وہاں تو وسیلے کا تصوری پیدا نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ کے معاشرے میں اور حضور کے دور اقدس کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک بت پرست تھے اور ایک نصارہ تھے. بت پرستوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس نبی کی بات کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں وسیلے کی تقریر اس لیے لمبی نہیں کر رہا کہ اس پر درجنوں تقریریں پہلے کر چکا ہوں اور اس پر ساری وضاحتیں کر چکا ہوں. صرف یہاں پر ایک بات آئی تھی عقیدے کو سمجھانے کے لیے جس کی میں نے ایک وضاحت کر دی. ایک مثال مزید دے دوں آپ کے سامنے تاکہ یہ تشرفی آپ کی مزید ہو جائے. دیکھیں مقصود تک پہنچنے کے لیے ذریعہ پکڑا جاتا ہے. مقصود تک جو آپ کی مراد ہے، آپ کا مرکز ہے، جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ آپ کا مقصود ہے، وہ آپ کا مطلوب ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ طالب ہیں. وہ ذریعہ جس چیز کو آپ، جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ مطلوب ہے، آپ قاصد ہیں، اور جس چیز کا آپ قصد کر رہے ہیں، جو چاہیے آپ کو، وہ مقصود ہے. مثلا یہاں سے آپ وضو خانے تک جانا چاہ رہے ہیں تو آپ قصد کرنے والے ہیں، آپ طالب ہیں، اور وضو خانے میں وضو کرنا وہ جگہ آپ کی مقصود اور مطلوب ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک طالب مطلوب تک جب پہنچتا ہے، ایک قاصد مقصود تک جب پہنچتا ہے، اس کے لیے اس کو ذریعہ رکھنا پڑتا ہے. اب اگر ذریعہ اس نے ٹھیک رکھا تو مقصود مل جائے گا، ذریعہ اس نے خراب رکھا تو اس کو مقصود نہیں ملے گا. مشرکین نے یہ سمجھا کہ الہ اعظم ہمارا مقصود ہے، اس کے لیے ذریعہ انہوں نے بتوں کو بنایا، جبکہ خدا نے اپنے دربار تک پہنچنے کے لیے بتوں کو ذریعہ بنایا ہی نہیں تھا. اور مومنین نے اللہ کی ذات کو مقصود جانتے ہوئے ذریعہ انبیاء کو بنایا، جو ٹھیک تھا، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، محبوب جو اپنی جانوں پر ظلم کریں میرے پاس پہنچنے کے لیے وہ تیرے پاس آئے. تو فرما دے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرے جاؤوکا، محبوب وہ تیرے پاس آئے اور تیرے پاس آ کر بیٹھے اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کریں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ، تیرے پاس آ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے سفارش ہی لیں، گناہ میرا کیا، نافرمانی میری کی، بلایا تیرے پاس، بلایا تیری دربار میں، بلایا تیری جناب میں، اور تیری جناب میں بٹھا کر ہم نے کہا اب خدا سے توبہ کر. اب وہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو رب کہتا پھر بھی نہیں بخشوں گا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ، جب تک محبوب تو اس کی سفارش نہیں کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی، میں نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی آپ کے سامنے. یہ ساری باتیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو ظلم کر چکا جاؤ کا تیرے دربار میں آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تیرے دربار میں بیٹھ کر خدا سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُول، اگر محبوب تو اسے معاف کر دے اور تو اس کے لیے سفارش کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تو اللہ تو ہمیشہ سے رحیم ہے، لیکن رحم کب کرے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تو سفارش کرے گا تب وہ دیکھے گا کہ خدا کیسا رحم کرنے والا ہے. تو آپ خود دیکھیے یہ حد بندیاں، یہ بھیجنا بلانا پکارنا، یہ امام احمد رضا نے شکل لگائی ہے، یہ کسی سنی عالم نے لگائی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے تو خود بیان فرمایا ہے. تو ہم ایجاد کرنے والے نہیں، ایجاد عقیدے کو خدا کرتا ہے، ہم اس کے ماننے والے. تو ہم سے جھگڑا مت کرو، پہلے اللہ رب العالمین سے بات کرو کہ نبی کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، کہ تیری نافرمانی ہم نے کی ہم تجھ سے مانگیں گے. اور سورہ منافقون اگر آپ پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ جب منافقوں پر زبردست قسم کا عذاب اترا، یعنی ان کے ہر عیب کھول دیے گئے، ان کے ہر عیب کی کلی کھول دی گئی. اس کی وضاحت آپ اتوار کے دن درس سیرت میں تشریف لا کر وقتاً فوقتاً سن سکتے ہیں، میں صرف اشارتاً یہاں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ویب سائٹ پر سورہ منافقون کی تفسیر میری موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو منافقین حضور کے دربار میں آ کر جو غلط حرکتیں کرتے، اللہ سب اپنے محبوب کے دل پر واضح کر دیتا اور سرکار ممبر پر سب واضح کر دیتے. تو اب یہ منافقین کے لیے بہت بڑا عذاب تھا، اب وہ رونے لگے دھونے لگے، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم جو گویا کہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو سورہ منافقون میں آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم ان کو معاف کر دیں گے. تو صحابہ گئے اور ان سے کہا کہ آؤ اللہ تمہیں معاف کرے. تو صحابہ نے طریقہ کیا اختیار کیا اللہ سے معافی دلوانے کا؟ صحابہ نے ان سے کہا کہ آؤ اللہ کے نبی کی جناب میں، اللہ کے نبی اگر تمہاری سفارش کر دیں گے تو تمہیں خدا معاف کر دے گا. تو انہوں نے اپنے سروں کو مارا، ہمیں نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سروں کو مارا. تو اس پورے نقشے کو قرآن نے کھینچا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کر دے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو نبیوں کو چھوڑتا ہے انہیں خدا نے کس لفظوں سے یاد کیا ہے، ان کی غلیظ حرکتوں کو بھی گنوایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ سے بخشوانے کے لیے رسول تمہاری سفارش کر دیں، تو محبوب یہ گردنیں مار کر جاتے ہیں. تو صحابہ نے پہلے بلایا، انہوں نے جو گردن مار کر ایک عمل کیا، خدا کو اتنا جلال آیا کہ وہ گردن مارنے کی حرکت کو بھی ذکر کیا ہے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کہ وہ اپنے سروں کو مار کر جاتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا محبوب ان سے کہہ دے جب تک تو سفارش نہیں کرے گا میں بخشوں گا نہیں. اور منافقوں کا یہی حال رہا، یہی معاملات رہے. تو اب یہ ہے یہاں پر عرض کرنے کا مقصد، تو مقصود تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بندہ پکڑتا ہے. کفار نے ذریعہ غلط پکڑا ہے، کفار نے ذریعہ غلط پکڑا ہے، اہل ایمان ذریعہ صحیح پکڑتے ہیں. جو وسیلے کے منکر ہیں وہ لوگ بھی نماز کو ذریعہ ضرور سمجھتے ہیں، وہ نماز کو وسیلہ مانتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے، روزے کو وسیلہ مانتے ہیں. میں نے کہا حضور آپ کہتے ہیں اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، تو نماز کو تو آپ نے بھی مان لیا نا، چلو ہماری طرح تم تھوڑے آگے نہ بڑھ سکے، اتنا تو آگے تم بھی بڑھ گئے کہ نماز وسیلہ ہے. اور مجھے یہ بتا دو نماز خدا ہے کہ غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ یقیناً غیر خدا ہے، وہ خلق ہے. وہ عبادت جو ہے وہ خالق نہیں، وہ خلق ہے، وہ مخلوق ہے، عبادت مخلوق ہوا کرتی ہے. تو جناب مخلوق کے ایک فرد کو بھی اگر آپ نے وسیلہ مان لیا تو اپنے فتوے سے تو آپ خود باہر ہو گئے. جب مخلوق کے ایک فرد کو وسیلہ ماننا جائز ہوا تو دوسرے کو ماننا کیسے شروع ہوگا؟ اور یہ ہم کہتے ہیں جب نماز کا وسیلہ جائز ہے تو یہ عجیب عقل کی بات ہے کہ نمازی کا وسیلہ شرک ہو گیا. تو بھائی نماز اگر نمازی سے الگ ہوتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فلانی دکان سے لے کر اس کا وسیلہ مان لو. یہ تو نماز جب تک نمازی پڑھے نہیں تو نماز وجود میں نہیں آتی، اور نماز تو وجود میں آئی میرے آقا کے صدقے سے ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور نماز کیا ہے، تو حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسا میں کرتا ہوں یہ نماز ہے. حضور نے ایک رکعت ممبر پر پڑھائی تو ایک رکعت مصلی پر بھی پڑھائی، یعنی ایک رکعت ممبر پر پڑھائی پھر اتر کے مصلی پر چلے گئے تو یہ بھی نماز ہے. حضور نے ایک رکعت میں بالکل پچھلے صف پہ چلے گئے پھر آگے چل کر آ گئے تو یہ بھی نماز ہے. فرمایا جو میں کروں یہ نماز ہے. حضور کی اگر کوئی عزیزہ کی بچی آ جائے تو حضور اس کو اٹھا کے کندھے پر بٹھا دیں، امام علی مقام کو کندھے پر بٹھا دیں، فرمایا یہ نماز ہے. لیکن اب درجے میں فرق ہے کہ یہ میری خاص نماز ہے اور جو میں پہلے پڑھ چکا وہ تمہاری نماز تھی، لیکن دونوں کا صدور میری ذات سے ہوگا. تو کفار و مشرکین نے میرے دوستو یہ عقیدہ رکھا کہ ہمیں اس نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہمارے بت چاہیں گے تو ہمیں خدا کی دربار سے بخشوا دیں گے. اور دوسری جانب اہل کتاب یہ کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں اس رسول کی کیا ضرورت، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں. جو سورہ مائدہ میں گزرا ہے، نصرانی کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ابناء اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی لاڈلے ہیں، و احباؤہ اور اس کے من پسند لوگ ہیں، اس کے چہیتے لوگ ہیں، تو وہ ہمیں ضرور بخشے گا. تو اللہ نے آیت نمبر 51 نازل فرمائی، کہا محبوب ان کے خمار کو ذرا اتارو. سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا کہ خدا تمہیں بخش دے گا، تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے، اور تمہیں کس نے کہا کہ تم خدا کے لاڈلے ہو. یہ ساری بحث گزر چکی ہے سورہ مائدہ میں، یہ تم نے اپنی طرف سے عقیدے بنا لیے ہیں. فرمایا کہ تم میرے محبوب کو چھوڑ کر سمجھتے ہو کہ تم خدا کے پیارے ہو جاؤ گے. فرما محبوب ان سے کہو وانذر به الذین، ڈراؤ ان کو، ان کو عذاب سے ڈراؤ، اس عذاب سے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں اس عذاب سے ڈراؤ اور انہیں ڈرائیے قرآن کے ذریعے ان عذاب سے کہ جب انہیں لا کر اللہ رب العالمین کے حضور لا کر حشر کے دن جمع کر دیا جائے گا، اور جب اللہ کے حضور آ کر جمع ہو جائیں گے لیس لہم من دونہ ولی، اللہ کے سوا ان کا مددگار اس دن کوئی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لعلہم یتقون، شاید کہ اس بات کو سن کر یہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. اللہ نے فرمایا اگر تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ پر ہماری دھونس چل جائے گی، ہماری زبردستی چل جائے گی کہ ہم اپنے بتوں کو لے کر پہنچیں گے اور خدا ہمیں بخش دے گا، ہم گویا کہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں. نصرانی اور عیسائیوں نے کہا خدا ہمیں بخش دے گا، تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کی زندگی میں ان کے ہوش ٹھکانے لگاؤ اور ان سے کہو کہ اس دن اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اور وہی جب اس کے طریقے پر چلو گے، اس کے محبوبوں کے طریقے پر چلو گے، جب وہ تمہارا مددگار ہوگا، اور اگر اس کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو فرمایا تمہاری سفارش کرنے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا اور تمہارا مددگار اس دن کوئی نہیں ہوگا. یہاں پر امام قرطبی علیہ رحمت کی بڑی پیاری بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شفاعت کا انبیاء کی شفاعت سے کوئی تعلق نہیں، اس شفاعت کا جس کی نفی کی جا رہی ہے اولیاء کی شفاعت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ بتوں والی شفاعت وہ دھونس والی ہے، زبردستی والی ہے، دھاندری والی ہے، اور انبیاء کی شفاعت اور صالحین کی شفاعت یہ اللہ کے حکم سے ہوگی. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے حضور شفاعت کرے گا، الا باذنہ، مگر جب اللہ اس کا اذن عطا فرما دے، اللہ اس کا اذن عطا فرما دے. اور امام قرطبی علیہ رحمت شفاعت الرسول لہم تکون باذن اللہ فہو شفیع حقیقت اذن، فرمایا کہ رسول کی شفاعت اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو شفاعت فرمائیں گے وہ شفاعت تو اللہ کے حکم سے ہوگی. اور میرا آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع و مشفع، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، سب کی شفاعت میں کروں گا، انا اول شافع، سب سے پہلے اللہ کے حضور شفاعت کے لیے مجھے کہا جائے گا، سب سے پہلی شفاعت میں کروں گا، وہ مشفع، صرف شفاعت نہیں کروں گا بلکہ میری ہر شفاعت خدا قبول فرمائے گا، میری ہر شفاعت کو خدا قبول فرمائے گا. ایک جملہ شفاعت کے حوالے سے مزید یہاں پر عرض کر دوں کہ میری زبان سے یہاں لفظ نکلا جو حقیقت پر مبنی ہے کہ شفاعت بالاذن، شفاعت بالاذن اللہ حکم فرمائے گا. میں نے اس پر پہلے بھی وضاحتیں کر دی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بیچارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شفاعت بالاذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک رسید دے دی جائے گی حضور کو کہ محبوب یہ 70,000 ہے، ان کے نام ان کی ولدیت لکھی دی، ان کو بخشواؤ، اب حضور ان کو میدان محشر میں ڈھونڈیں گے اور بخشوائیں گے. ایسا متصور نہیں. شفاعت بالاذن سے یہ نہیں مراد کہ اللہ جس کے بارے میں کہے گا حضور صرف اسی کو بخشوانے کے پابند ہوں گے، یقیناً ایسا ہے. اذن تو ایک ہے کہ خدا اگر کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں کے لیے میرے لیے سفارش کرو تو حضور اس کی سفارش تو کر دیں گے، لیکن اذن کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہ شفاعت بالاذن کا مفہوم جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہے کہ جن کے بارے میں رب نے نہیں کہا لیکن حضور کا دل اس بندے پر آ گیا تو حضور کی مقام وجاہت کی بنا پر خدا اس شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں شفاعت بالمحبت، شفاعت بالمحبت. تو یہ شفاعت بالمحبت بھی شفاعت بالاذن ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ اذن کے ساتھ ہے. حضور کے سارے اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر تو نہیں. لیکن اب اذن کو صرف اتنا سمجھنا کہ اللہ جس کا نام لے کر کہے گا محبوب اس کی سفارش کرو، تو سرکار اس کی سفارش کریں گے. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ جس کا نام نہ بھی لے اور جس کا ذکر نہ بھی کرے اور اس کی آہ و زاری حضور کو بھا لے اور وہ ہو مومن, ہو وہ مومن رائی کے دانے کے برابر بھی, کیونکہ کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہے, کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہے. جو مرتے وقت کافر مرا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمدردی جناب رسول اللہ کی دنیا تک ہے. آخرت میں رسول اسے کچھ نہیں دیں گے, آخرت میں رسول اسے کچھ نہیں دیں گے. اور اسی بات کو بعض علماء نے بڑی کثرت کے ساتھ اور احادیث کے اندر ملا ہے کہ تجھ کو مہلت دی نجدی, تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے, کافر و مرتد تیری رحمت رسول اللہ کی. تو یہ رحمت رسول کی جو ہوتی ہے وہ دنیا تک ہوتی ہے کافر کے لیے, لیکن اگر وہ کفر پر مر گیا تو مرنے کے بعد رسول اس کی کوئی سفارش نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ رب کا قول اٹل ہے کہ جو کفر پر مرا اس کی نہ مغفرت ہے نہ سفارش ہے, اور اللہ کے نبی اس طرف نہیں جاتے جس کے بارے میں رب فیصلہ کر چکا ہے. اس لیے کہ نبی کی سارے اختیارات کے باوجود نبی بندے ہیں اور اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اذن کا عقیدہ بڑا وسیع ہے, اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جن کا نام لے کر رب کہے گا کہ اس کی سفارش میری جناب میں کر دو, حضور کر دیں گے. لیکن اگر کسی کے نام کو رب نے ذکر نہیں کیا, نہیں بتایا, لیکن وہ اذن کا مفہوم اتنا عام ہے اور آپ کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے جو احادیث میں موجود ہے, حضور تو حضور ہیں, حضور کی امتی امت میں اگر ایک ادنا شخص بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اسے اتنا محبوب بناتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر رہو, اگر وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ اس کو ایسا کر دے تو اللہ اپنی غیرت کے لیے کر دیتا ہے. تو جب حضور کی امت میں امتیوں سے خدا محبت کی غیرت ایسی نبھائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر ہاتھ رکھ دے اور کہے مولا اس کو بخش دے تو اللہ رب العالمین اسے کیوں نہ بخشے. یہ بخشنا خدا کے لیے جبر نہیں ہے, اس بات کو بھی یاد رکھیں, یہ بخشنا خدا کے ذمے نہیں ہے, یہ بخشنا خدا کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ خدا کا فضل ہے جو اپنے محبوب کی وجاہت کے صدقے بخش دیتا ہے, اپنے محبوب کی صداقت کے بخشے بخش دیتا ہے. جس طرح کہ مومن کا ایک کچا بچہ, مومن کا ایک کچا بچہ جو دنیا میں نہیں آیا, چار مہینے کے بعد کا حمل جس میں روح پھونک دی گئی تھی اور وہ بچہ پیدا نہ ہو سکا اور آپ اپنی ماں کے بطن سے گر گیا, حمل ساقط ہو گیا, یقیناً گھر میں ماتم کے سما ہو جاتا ہے, رونے دھونے کی کیفیت بپا ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں صبر کرو, یہ بچہ کل قیامت میں تمہاری سفارش کرے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنت کے سات دروازوں سے وہ کچا بچہ اپنی ناف کو کھینچتا ہوا آئے گا, اپنی ناف کو کھینچتا ہوا آئے گا اور اللہ رب العالمین سے مجادلہ کرے گا, مخاصمت کرے گا, اور مخاصمت اور مجادلے کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرے گا, اور جھگڑنا صرف دشمنی میں نہیں ہوتا محبت میں بھی ہوتا ہے, اس لیے حدیث پاک میں اس کے لیے مخاصمت اور مجادلے کا لفظ آیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بچے کو جانتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اور اس ایمان کی قدر کو بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ کچا بچہ کس کا ہے اور یہ چاہتا کیا ہے. وہ بچہ ابھی کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی, ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا, اس نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا, لیکن تھا مسلمان کا نطفہ, تھا مومن کا نطفہ. آپ دیکھیں فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کچا بچہ اس کے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤں گا, اسی لیے یہ مولا تجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا اے کچے بچے تو جہاں چاہتا ہے جنت میں اپنے ماں باپ کو لے جا. تو آپ دیکھیں مومن کا نطفہ ایمان کی وجاہت کی بنا پر, مومن کا نطفہ کچا بچہ جو پیدا نہیں ہوا صرف حمل ہے, اس کی خدا کے دربار میں اتنی جلتی ہے. تو میرے آقا کے لیے عقیدہ مانتے ہوئے کیوں لوگوں کو ذہنی اور دماغی قبض ہو جاتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے؟ یقیناً جس کے صدقے یہ شفاعتیں ہو رہی ہے وہ بدر یا اولا قیامت کے دن اس پہ ہاتھ رکھ دے, رب کریم اس کی مغفرت فرمائے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں دھوس والی شفاعت نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں زبردستی والی شفاعت نہیں ہے. دو ٹوک الفاظ میں یہودیوں کو کہہ دیا گیا, نصرانیوں کو کہہ دیا گیا, بت پرستوں کو کہہ دیا گیا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. فرمایا کہ جب خدا نہ چاہے, خدا جب تمہیں کوئی مرتبہ نہ دے, اور بتوں کو تو کوئی مرتبہ خدا نے دیا نہیں, اور تمہیں کب اللہ نے ابنا بنایا, لاڈلا بتایا, احبا بنایا, تو اللہ رب العالمین کے علاوہ قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. عافیت مسلمانوں ہماری اس میں ہے کہ جو حکم اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے ہم پر اللہ کی جانب لے آئے ہیں اس پر ہم عمل کریں، جو فرائض ہیں اس پر گامزن ہو جائیں، نماز کی پابندی، شریعت کے سارے حدود کی پابندی، حرام سے بچنا، کفر اور نفاق سے دور رہنا، اور اسی پر جزم کر کے صالحین کے ساتھ جڑے رہنا، اچھوں کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے ملاقاتیں کثرت سے کرنا جن میں خدا کا خوف موجود ہے، ان سے کم بلکہ نہ ملنا جو خدا کے خوف سے غافل ہے، اس لیے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں، تعلق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کے پاس بھٹی کی بدبو آئے گی، اگر وہ عطر فروش عطار کے پاس بیٹھے گا تو فرمایا کہ اس نے عطر لگایا نہیں لیکن خوشبو اس کے جسم سے آئے گی. تو صحبت اچھی اختیار کرنے کے لیے ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان لوگوں کی جو ہما وقت ذکر و فکر میں رہتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگاتے ہیں کہ تیری توفیق ہمارے شامل حال رہی تو ہمارا یہ قدم ہمیشہ تیری عطا سے، تیرے اذن سے صراط مستقیم پر گامزن رہے گا. ہم تیری توفیق کے خواہاں ہیں، ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ فرما، ہمیں نفاق سے محفوظ فرما، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرما، ہمیں ہر اس غلیظ عادت سے محفوظ فرما جو ایمان کے ضیاع کے سبب بنتا ہے. مولا ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما. کل قیامت کے دن تیری رحمت اور تیرے اذن سے جو تیرے پیارے شفاعت کریں گے ان کی شفاعت نصیب فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.